بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. اس سورت کی ابتدائی پانچ آیتوں کے بارے میں تو گزشتہ ہفتے الحمدللہ بات ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے ابتدائی وحی کے سلسلے میں جو بنیادی باتیں تھیں وہ بھی الحمدللہ ہو گئیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کلا ان الانسان لیطغی، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے انسان پر اتنا احسان کیا کہ ایک تو اس کو نطفہ اور پھر جمع ہوا خون، ان حالتوں سے گزار کر ہم نے ایک انسانی شکل دی. واقعتاً بڑی عجیب چیز ہے کہ ان مراحل سے گزار کر انسان جیسی خلقت، اور پھر انسان کو بنا کر اس میں اللہ نے جو طرح طرح کی صلاحیتیں رکھی، گزشتہ صورت میں بھی اس کا تذکرہ آیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنا سکھایا، علم دیا، علم الانسان ما لم يعلم. ان تمام نعمتوں کا اور احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا، اور انسان کو جو بھی نعمت حاصل ہو ہر نعمت کے بارے میں یہ خیال کرتا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے. یہ اصل انسان کی، ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے. کوئی بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی ہے، تو اپنی عبادت کی توفیق کی وجہ سے یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ میں دوسرے سے بہتر ہو گیا، مجھے دوسرے سے بہتر کوئی چیز مل گئی ہے. اللہ نے دی ہے، جو بھی دی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے جو کچھ بھی ہے. تو چاہے عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہو، چاہے اور کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو، علم دیا، کسی کو شہرت دی، کسی کو مال دیا، کسی کا خاندان دوسرے خاندان کے مقابلے میں دنیاوی لحاظ سے اچھا سمجھا جاتا ہو، اور آج کل تو ایک وبا عام ہو چکی ہے کہ کس کے ماننے والے، کس کے فالوورز زیادہ ہیں، کس کے لیے زیادہ آن لائن میں جا کر کس کے لائکس زیادہ ہوتے ہیں، اس میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنے لیے گویا کہ اچھا میرے اتنے ہیں تو اچھا، اس کا مطلب ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ گیا. بہرحال یہ سب چیزیں دنیا ہی میں رہنے والی ہیں. ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے، ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں یہی تصور کریں، اللہ نے انسان کو دنیا میں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں اس بارے میں یہ خیال کرے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عارضی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے. ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی، قرآن کریم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعہ بیان فرمایا اس میں یہی سکھایا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے اور اس لیے اللہ نے نعمت دی ہے تاکہ اللہ میرا یہ امتحان لے اور یہ دیکھے اشکر ام اکفر، کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ ہے دنیا کی نعمتیں۔ کتنے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن کوئی ایک پریشانی ساتھ آ گئی؟ بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو ہر طرح کی راحت کے اسباب، ان کی صلاحیتیں، سب کچھ ہیں، لیکن کھانا نہیں کھا سکتے۔ کھانا کھانے کے لیے ان کو اطباء ٹیوب لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نالی لگاتے ہیں، نلکی لگا کر وہ کھانا اندر پہنچاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کی حالت ایسی گزری کہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ان سے آ کر مشورے کرتے، لیکن ان کی گردن، جو انسان کبھی سوچتا بھی نہیں کہ اللہ کا احسان ہے یا انعام ہے، اس لیے کہ بہت سی نعمتیں ہمیں ایسی استعمال مفت میں ملتی ہیں کہ ہم اس کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس بھی نہیں رہتا، کہ ایسے بعض لوگ گزرے کہ بڑی بڑی صلاحیت ہے لیکن بس وہ گردن گما نہیں سکتے، سامنے دیکھ رہے تو سامنے ہی دیکھتے رہیں گے، کسی اور طرف دیکھنا ہے تو کوئی اور آ کر ان کے سر کو گھمائے گا تب وہ سر گھما سکتے ہیں۔ گردن کا گھومنا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھا مقرر ہوتا ہے، زبان رک گئی، ختم ہو گیا، سب کچھ گیا۔ بعض ہمارے جاننے والوں میں بعض وہ بھی ہیں بےچارے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑے ذریعہ معاش دیا تھا، طب وغیرہ میں مہارت تھی، لیکن آنکھوں سے معذور ہو گئے۔ تو آنکھوں سے معذور ہو گئے تو ظاہر ہے کہ علاج معالجے کا سلسلہ جاری نہیں دے سکا، مشکلات پیش آ گئیں۔ تو بہرحال یہی ہے، انسان اللہ تعالیٰ یہ بعضوں میں ٹھیک ہے جن کو اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں سے گزارتے ہیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے رفع درجات، ان کی گناہوں کی معافی، ان کے رفع درجات، جو بھی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے وہ تو ہے، لیکن دوسروں کو دیکھ کر بہرحال یہ سبق اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی کسی نعمت کو اپنی نعمت نہ سمجھو، اللہ جب چاہے گا لے لے گا۔ کچھ نہیں تو موت تو آنے ہی والی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں لیکن موت تو آنے ہی والی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ کسی کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، ظاہر ہے کہ جب کوئی پریشانی یا تکلیف آتی ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ دنیا کی تکلیفیں تو آخرت کے راحت ہی کے لیے ہوتی ہیں، مسلمان کے لیے، جیسے ہم نے پہلے تذکرہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے یعنی بہرحال دنیا میں تکلیف کا آنا، دنیا میں پریشانیوں کا ہونا، وہ تو ایک دنیا کی خاصیت ہے۔ دنیا اصل ہے ہی تکلیفوں کی جگہ، اصل راحت کی جگہ تو آخرت ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے جو انعامات دیے ہیں ان انعامات پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان انعامات کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ پیچھے جو ہم نے پانچ آیتیں پڑھی تھیں، وہ پانچ آیتیں تو اول ما نزل، سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک وقفہ آیا تھا، ڈھائی سال، تین سال، جو بھی، واللہ عالم، وقفہ آیا تھا، طویل وقفہ، جس میں کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، جس کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر، مزمل وغیرہ کی آیات نازل ہوئی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ آگے والی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ فوراً شروع دور کا نہیں ہے، وہ تھوڑے کچھ عرصے کے بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام توحید کی دعوت دینا شروع کی، توحید کی دعوت کا کام شروع کر دیا اور کفار کی طرف سے مخالفتیں ہونے لگی، تو یہ والی آیات اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغى، کلا، مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے ہیں۔ کلا کے معنی ایک آتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان کی جو حالت ہے ہرگز اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کلا کے ایک معنی بعضوں نے کیے ہیں حقا، یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان لیطغا، سرکشی کرتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے، اللہ نے اس کو جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ماننے کے بجائے ان کی خود حدود اللہ کے بیان کی ہوئی حدود سے اور احکامات سے باہر نکل جاتا ہے، حلال چیزوں میں رہنے کے بجائے حلال سے حرام تک چلا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان وہ حد سے نکل جاتا ہے اللہ کی بیان کی ہوئی حدود سے، بسا اوقات انسانیت کے حدود سے بھی باہر نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ان رآه استغنى، وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، دیکھتا ہے. مستغنی یعنی انسان کو جب یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں انسان عام لوگوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے، جس کو میں نے پورے تمہید کے طور پر بیان کر ہی دیا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو نعمتیں انسان کو مثلا صحت مل گئی تو اب اس کو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی کے سامنے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یا کسی کام میں اس کو رکاوٹ نہیں آ رہی صحت کے اعتبار سے. صحت بھی اچھی ہے، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اب کسی کی صحت، مال و دولت وغیرہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عافیت دی ہے، تو وہ سوچتا ہے اچھا اب مجھے کیا ضرورت ہے، اب مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اب وہ آہستہ آہستہ اللہ سے بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، والعیاذ باللہ. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافر کفار کی بات چل رہی ہے، لیکن ہم اپنا حال سوچ لیں. پہلے ہم اپنے حال پہ غور کریں، پھر میں آیاتوں کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ کس کا تذکرہ چل رہا ہے. ہم انسانوں کی حالت کیا ہے کہ جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں، مال و دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، اور ہمیں کسی انسان کے سامنے احتیاج، اپنی ضرورت پیش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اپنی ضرورتیں بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو آہستہ آہستہ انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تکلیف کا وقت آیا تو دعاؤں کا اہتمام زیادہ ہو گیا، جب تکلیف دور ہو گئی تو دعاؤں کا اہتمام ختم ہو گیا. تو تکلیف کے موقع پر اللہ سے مانگنا اور راحت کے موقع پر اللہ سے نہ مانگنا، یہ بھی ایک طرح سے استغنا ہے. دعا تو اس لیے کی جاتی تھی کہ ہم اپنی عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کریں، لیکن جب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو نہیں، اب کیوں مانگیں؟ اللہ سے عافیت اللہ تعالیٰ جب تکلیف آتی ہے، اسی لیے اس کا بہت اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عافیت دی ہے اس عافیت کی قدر کریں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا خوب اہتمام کریں، اور جو عافیت ہے اس کے لیے مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو عافیت تو نے دے رکھی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی، اور اس عافیت کو ہمیشہ باقی فرما دے، اور اس کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یہ بہت ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مشکلات میں اس کی دعائیں قبول ہوں، تو اس کو چاہیے کہ راحت اور آسانی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، سن لو، یقیناً انسان حد سے آگے نکل جاتا ہے، سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو وہ مستغنی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتیں زیادہ دیتا ہے تو بجائے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے، وہ اور زیادہ گمراہی میں، سرکشی میں، نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں. گزشتہ انبیاء کے واقعات ہم قرآن میں اگر دیکھ لیں تو خاص طور پہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی نبی کہ کوئی نبی جب اپنی قوم میں گیا، دعوت دی، تو اللہ قال مترفوها، تو وہاں کے خوش عیش لوگوں نے، مالدار لوگوں نے، جو دنیاوی نعمتوں میں اللہ نے جن کو رکھا تھا، ان لوگوں نے پہلے مخالفت کی. فلما اخذنا مترفيهم بالعذاب، ہم نے ان کے خوش عیش لوگوں کو عذاب میں پکڑا. تو یہ لفظ خاص طور پہ قرآن میں بیان کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو مال انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. اے مسلمانوں، کہیں ایسا تمہارا حال نہ ہو جائے کہ تمہیں اللہ نعمتیں دے، عافیت دے، مالداری عطا کرے، تو تم اس کی وجہ سے دین سے دور ہونے لگ جاؤ. بڑے عجیب عجیب سلسلے میں واقعات ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے. خیر مفہوم واضح ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ عام انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو عافیت نعمتیں زیادہ دیتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آہستہ آہستہ مبتلا ہونے لگ جاتا ہے. دنیا کی زیادتی, یہ بات احادیث میں صاف صاف بیان کر دی گئی ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے کہ مال و دولت اور دنیا کی کثرت کوئی اچھی چیز نہیں ہے. انسان اپنی کمزوری سمجھ کر زیادہ حاصل کرتا ہے, وہ اس کی کمزوری سمجھ کر کرے, کبھی بھی اس کو اچھا سمجھ کر نہ کرے. یہ دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی کثرت جب بھی آتی ہے کوئی خیر لے کے نہیں آتی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات الگ تھی, انہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو فمنن او امسک بغیر حساب, آپ پر تو کوئی حساب نہیں اور لوگوں کے لیے معاملہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہی تنگی اور فخر پسند فرمایا تھا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں مالدار, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مالداری کو پسند فرماتے تو ظاہر ہے امت کے باقی افراد بھی اسی طریقے پر چلتے اور اس کو حجت بناتے اور دوسرے لوگ اس دنیا کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا. بہرحال ایک عام اصول بیان کر دیا گیا کہ دنیا کی نعمتوں کی زیادتی, دنیا میں زیادہ مال و دولت, دنیا کی شہرت اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں اعزاز کی رکھی ہیں, یہ سب چیزیں انسان کو سرکشی میں مبتلا کر سکتی ہیں, الا یہ کہ وہ انسان اس کو اللہ کا انعام سمجھے. یہ شرط, الا یہ کہ یہ استثناء ہے کہ انسان اس نعمت کو اللہ کی نعمت ہی سمجھے, اپنا کوئی کمال نہ سمجھے, تو پھر انسان محفوظ رہ سکتا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی ایک دعا ہے, اعوذ بک من کل فقر ینسینی واعوذ بک من کل غنا یطغینی. جو حضرات خاص طور پہ الحزب الاعظم کی دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں, اس میں یہ دعا آتی, اعوذ بک من کل غنا یطغینی, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے مالداری سے جو مجھے سرکشی میں, طغیان میں مبتلا کر دے, سرکشی میں مبتلا کر دے. ایک حدیث میں آتا ہے, اعوذ بک من بطر الغنا, اے اللہ میں مالداری کی وجہ سے اترانے سے, کبر میں مبتلا ہونا, اترانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہاں پر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دے دیا کہ دیکھو انسان سرکشی کرتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں, حالانکہ کب تک ضرورت نہیں, کتنا عرصہ گزارے گا. انا الی ربک الرجعا, آخر میں اللہ کی طرف لوٹ کر تو جانا ہی ہے. یہ تو خیر ایک لحاظ سے جو ہمیں سبق دیا گیا ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا. اب دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر مسلم شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں الانسان سے مراد خاص ابو جہل ہے. یہ ایک اصولی بات ہے قرآن کریم میں, چونکہ جامعیت ہے اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے تو وہ عام طور پر کسی کا نام نہیں بیان کرتا بلکہ عام اصول بیان کر دیتا ہے کہ انسان کا یہ حال ہے. اب ہر ایک اپنے لحاظ سے دیکھ لیں کہ مجھے اس میں کیا سبق مل رہا ہے. ظاہر ہے ان آیتوں میں ہمیں سبق مل رہا ہے اور ہم نے اس میں سبق حاصل کیا جو حاصل کرنا تھا. اب یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ آیات جو نازل ہوئی, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے مسلم شریف میں, کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات, اور بھی محدثین نے نقل کی ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. واقعہ کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھتے تھے, سجدہ کرتے تھے. کفار مکہ توحید کے قائل تھے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا, اس لیے کہ سورہ مدثر وغیرہ کی آیات نازل ہو گئی تھی اور سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قم فانذر. تو چونکہ وہاں پر حکم آ چکا تھا قم فانذر, اب لوگوں تک بات پہنچانی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت شروع کر دی تھی, جس کی بنا پر ابو جہل وغیرہ مکہ کے مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن ہو گئے تھے. مسلم شریف کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ظاہر نام دے کر, نام لے کر کہا, هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم, کیا یہ محمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تمہارے ہوتے ہوئے بھی کبھی یہاں کعبہ کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہاں آ کر وہ تو سجدہ کرتے ہیں. تو ابو جہل نے کہا اپنے قسم کھا کر کہیں واللات والعزہ, چونکہ لات والعزہ ان کے بت تھے جن کو وہ مانتے تھے, کہا لات والعزہ کی قسم آئندہ اگر میں ان کو یہاں میں اگر کبھی یہاں سجدہ کرتے دیکھوں گا لَأَطْعَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ, میں اس کی گردن کو کچل دوں گا, وَلْعَيَاذُ بِاللَّهِ, یا لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ, اس کے چہرے کو مٹی میں مل دوں گا, دبا دوں گا. یہ ابو جہل کا کہنا تھا. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا ترک نہیں فرمایا. وہاں پر ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آگے آیا, آگے بڑھا کہ اچھا میں اس کی گردن کو دبا دیتا ہوں اپنے پیر سے. آگے بڑھا, لوگوں کو جمع کیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, اس کی گردن دبانے جا رہا ہوں, آ جاؤ تم بھی دیکھ لو تماشا. اتنے میں وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ اچھا وہ تو ٹھہر گیا. ٹھہرنے کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھ آگے رکھ رہا ہے جیسے کوئی چیز اس کے اوپر آ رہی ہے. وہاں سے ہٹا, پیچھے ہٹا, گھبرایا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کیا ہوا, تم تو آگے جا رہے تھے گردن دبانے جا رہے تھے, کیا ہو گیا؟ کہا کہ مسلم شریف کی حدیث میں تو اس کی اتنی تفصیل نہیں, بعض روایتوں میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ اگر تم وہ منظر دیکھ لیتے جو میں نے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کو برداشت نہ کر سکتے. بہرحال مسلم شریف کی حدیث میں آگے یہ آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک آگ کی خندق ہے, کچھ پر والی چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے, بڑا ہولناک منظر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا, اگر وہ مجھ سے قریب آتا, مجھے مارنے کے لیے مجھ سے قریب آتا, تو فرشتے اس کے ایک ایک ٹکڑے ٹکڑے کو الگ الگ کر دیتے. لیکن وہ خود ڈر گیا, اس نے اپنی جان بچا لی, تو ابھی تک اس کا محفوظ رہنا ہی اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا, ورنہ یہ کہ وہ آگے بڑھتا تو سب دیکھ لیتے کہ کس طرح فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیتے. بہرحال اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں, ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى, یہ انسان ابو جہل یہ سرکشی میں مبتلا ہوا, حد سے آگے بڑھ رہا ہے, اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں. مال اللہ نے دیا ہے, خاندان دیا ہے, قبیلہ دیا ہے, شہرت دی ہے, سمجھتا ہے کہ اچھا اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان الى ربك الرجعا کے بھی مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں اور بڑے اچھے معنی ہیں, اور دونوں معنی ہمارے لیے ایک سبق رکھتے ہیں. ایک تو معنی بالکل ظاہر ہے, ان الى ربك الرجعا, سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دنیا میں انسان کر لے کتنا کرے گا, یہ چاہے دنیا کے ظالم حکمران جو کر لے کر رہے ہیں کریں, اپنے رعایا کو چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کہیں, اللہ تو جانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. اپنے رعایا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, بچوں کو, بوڑھوں کو, ہر طرح کے لوگوں کو عام قتل کر رہے ہیں, اپنے ہی ملک کو تباہ کر رہے ہیں, کر لیں جو دنیا میں کرنا ہے. ان الى ربك الرجعا, اللہ کے پاس لوٹ کر تو جانا ہے. اگر یہ کمزور لوگوں سے انتقام نہیں لے سکتے, اگر وہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, تو دنیا کا ہی معاملہ ہے. دنیا تو زیادہ سے زیادہ انسان رہتا ہے تو اچھا تقریباً 100 سال کے قریب رہیں گے تو بڑی بڑے بڑی زندگی پالی اس نے, ورنہ تو اصل تو آخرت کا ہے کہ ایک ہی دن وہ 1000 سال کے برابر ہوگا, اور کفار کے حق میں تو 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن کی بات ہے, تو آخرت کی زندگی تو بہت طویل ہے. اِنَّ الٰی رَبِّكَ الرُّجْعَى, آپ کے رب کی طرف تو لوٹ کر جانا ہی ہے, وہاں پورا معاملہ صاف ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف, اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت قائم ہو اور حساب ہو اور بدلہ دیا جائے, ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے, فرما برداروں کو اور مظلوموں کو ان کا بدلہ دیا جائے. دوسرے معنی ان الى ربک الرجعا کے بڑے اچھے بیان کیے مفسرین نے. بعضوں نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی, وہ تو آخرت ہے کہ آخرت میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, دنیا میں بھی انسان بسا اوقات دنیا کی چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، اسباب خوب جمع کر لیے اور ایسا سمجھتا ہے کہ میں تو مستغنی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اسباب سے کام نہیں چلتا۔ تو انسان چاہے وہ کافر ہو، اس کو اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ قرآن نبی اس کو بیان کیا ہے، کفار کا حال تھا، بڑا عجیب تھا مشرکین کا، کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، سمندری سفر ہے جہاز کا، کبھی موجیں شروع ہو جاتی اور کشتی ایسا معلوم ہوتا تھا بحری جہاز ڈوب جائے گا، تو وہ کرتے یہ تھے بسا اوقات کہ جو بت ان کے پاس ہوتے تھے ان بتوں کو پانی میں ہی پھینک دیتے تھے کہ یہ بت تو ہمیں بچانے والے نہیں ہیں، اور خالص اللہ کی اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے، میں نجات دے دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے۔ ان الی ربک الرجعا، تو دنیا میں بھی تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی تمہیں کبھی اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب اسباب جواب دے دیتے ہیں اور اسباب سے کام نہیں چلتا، تب انسان جا کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے بجائے پہلے سے اللہ سے رجوع کر لیتا۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھو، علاج کے لیے کوئی بیماری ہے تو دوائی تو استعمال کر لو، لیکن دوائی استعمال کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرو جو مسبب الاسباب ہے، دعا بھی مانگو اور دوائی بھی، دونوں کام کرو۔ یہ نہیں کہ پہلے دوائی کر لی، علاج کر لیا، علاج کر لیا، جب کوئی علاج کام نہیں کر رہا اور فائدہ نہیں دے رہا تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان الی ربک الرجعا، آخری چیز اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ تو غیروں کا حال تھا، وہ تو غیر مسلموں کا حال تھا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ پہلے اللہ سے مانگے اور پھر اسباب کو اختیار کرے۔ ان الی ربک الرجعا، دنیا میں بھی اللہ کی جانب ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، کوئی ایسا ہوتا ہے جو شروع میں اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے تو اچھا کام ہے، اچھی بات ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے جو تمام اسباب سے جب مایوس ہو جاتا ہے پھر اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان تو ایسی نہیں ہے کہ آخر میں جا کر، ہاں کر تو لے، لیکن یہ شان نہیں کہ آخر میں کرے، اس کو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ ان الی ربک الرجعا، قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اسے دعا مانگتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس کو راحت پہنچا دیتے تو بھول جاتا ہے، نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، بھول جاتا ہے کہ اس نے دعا مانگی تھی اور ہم نے دعا قبول کی۔ عجیب شان ہے، انسان کی عجیب حالت ہے، اور شاید ہم اپنے حالت میں غور کریں تو شاید ہمارے ساتھ بھی کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو، کوئی تکلیف تھی، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کراتے رہے اور تکلیف دور ہو گئی۔ جب تکلیف دور ہو گئی تو انسان بھول بھی گیا کہ ہاں وہ تکلیف تھی اور ہم نے دعا مانگی تھی اور فلانے سے بھی دعا کرائی تھی، سب بھول جاتا ہے، گویا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، نہ دعا مانگی تھی نہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کی، سب بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اصل تو یہ تھا کہ تکلیف کے اللہ تعالیٰ نے جب تکلیف دور کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا بھی ضروری تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، خاص طور پر تکلیف کے بعد تو پھر راحت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جانا یہ ناشکری ہے۔ اِنَّ الٰی ربک الرجعٰ، آگے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارائیت کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے تو حمزہ آ کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، رائتا دیکھا، کیا آپ نے دیکھا۔ عام طور پر عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تعجب کے انداز کا یہ لفظ ہے کہ دیکھو وہ شخص، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں دیکھو، الذی ینہا، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یہاں تعجب بھی مراد ہو سکتا ہے اور لفظی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آگے ترجمہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھلا اس شخص کا حال تو بتلا، یعنی وہی مقصد ایک عجیب حالت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ ارائیت الذی ینہا، دیکھیے وہ شخص جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے. یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے جو پیچھے والے واقعے کے قریب قریب ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ واقعے ہو سکتا ہے کہ ہو, اللہ عالم. بہرحال ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک واقع ایک حدیث نقل کی ہے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہاں نماز نہ پڑھا کرو. دھمکایا, ڈرانے کی کوشش کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ ابتدائی درجے میں تو آپ خاموشی ہو جایا کرتے تھے, جواب نہیں دیتے تھے. لیکن جب اس نے اس طرح کیا چند بار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جھڑک دیا, سختی سے جواب دے دیا. اس کو تعجب ہوا, ابو جہل کو کہنے لگا یا محمد بأي شيء تهددني, اے محمد تم مجھے کیا چیز سے ڈراتے ہو, تم کس بنیاد پر مجھ سے سختی سے بات کر رہے ہو؟ اگر میں چاہوں تو اس پوری وادی کو, یہ مکہ کا پورا علاقہ, کعبہ کے آس پاس کا پورا علاقہ, یہ پوری وادی اپنے لوگوں سے, اپنی فوج سے, اپنی مجلس والوں سے بھر سکتا ہوں. میرے پاس کتنے سارے لوگ ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آگے والی آیت واقعات جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں. اب وہ ان واقعات کو اس کے ساتھ منطبق کرتے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور تفسیر کو قرآن کریم کے آیات کو سمجھنے کے ایک اہم اصول ہے کہ آیتوں میں کوئی واقعہ اگر ہوتا ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں کہ اس واقعے کے سلسلے میں آیات نازل ہوئی, تو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان آیات کو صرف اسی واقعے کے ساتھ محدود نہ کر لیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اس میں کیا سبق مل رہا ہے. اب اس انداز سے ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں. ارائیت الذی ینہی, دیکھیے وہ شخص جو روکتا ہے, عبدن, روکنے والا ابو جہل ہے, روکتا ہے کس کو؟ عبدن, اللہ کے ایک بندے کو. جیسے پہلے بھی آیا ہے کہ عبد سب سے اونچی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کو عبدیت والی صفت سب سے زیادہ پسند ہے. عبدن وہ روکتا ہے بندے کو, اذا صلی, جب وہ نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے والے کو روکنا یہ انتہائی برا عمل ہے. ظاہر ہے یہاں تو نماز کا تذکرہ ہے چونکہ وہ اہم عبادت ہے اور واقعہ بھی اسی کا ہوا تھا, اس میں عموم مراد ہے. ہمیں اپنی حالت میں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کبھی کسی کے نماز پڑھنے سے رکاوٹ کا ذریعہ تو نہیں بن رہے. جو مرد ہیں وہ کسی اور کے لیے نماز سے رکاوٹ کا ذریعہ تو نہیں بن رہے کسی بھی طریقے سے. کبھی کسی کو زبان سے روکا جاتا ہے, کبھی کسی کو اور طریقے سے روکا جاتا ہے. کوئی شخص مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے, جو بھی مسجد میں آئے گا اس کو سخت کلامی, ڈانٹنا, برا کہنا, یہ دوسروں کو نماز سے روک ہی رہا ہے, آئندہ لوگ آنا چھوڑ دیں گے اس مسجد میں. جو شخص مسجد میں آنے والے لوگوں کو پریشان کرتا ہے, ان کو تکلیف پہنچاتا ہے, وہ بھی لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہا ہے, وہ بھی اس وعید میں داخل ہے کسی نہ کسی درجے میں. ینہا, ارائیت الذی ینہا عبدن اذا صلی, وہ یہ تو نہیں کہتا نماز پڑھنے نہ آؤ, آؤ ضرور آؤ, میری ڈانٹ بھی سنو, ضرور آؤ, لیکن میں تمہیں کچھ باتیں بھی سناؤں گا. چاہے اس طریقے سے وہ تکلیف پہنچائے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ دیکھو جو پیاز لہسن کھائے, پیاز کھاتا ہے یا لہسن کھاتا ہے, بدبو ہے, اس طرح بدبو والی چیز مسجد میں نہ لائے. اگر کسی نے پیاز کھائی ہے, من اکل من ہذہ الشجرۃ المنتنہ فلا یقربن مسجدنا, مسجد کے قریب بھی نہ آئے. اس کے مسجد کے قریب آنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس بدبو سے, اور ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو لوگوں کو بھی نماز کے لیے مشکلات ہوں گی. تو رکاوٹ کے کوئی بھی اسباب انسان اختیار نہ کرے, مسجد جائے تو کوشش یہ کرے کہ لوگوں کو مجھ سے راحت پہنچ جائے, اگر راحت نہیں پہنچا سکتا تو تکلیف تو کم سے کم در جائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. عورتیں یہ خیال کریں, یہ تو مردوں کا حال ہو گیا, عورتیں یہ خیال کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے بعض درخواستیں پوری کرنے کی وجہ سے یا ان کے بعض کاموں کی وجہ سے مرد مسجد کی جماعت سے رک جاتے ہیں, مسجد جانے سے وہ ان کو رکنا پڑتا ہے. ارائیت الذی ینہی, بہرحال نماز ایک اہم عبادت ہے, ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ ہے اس کا, تو اس لیے مردوں کو بھی خود بھی اہتمام کی ضرورت ہے, عورتوں کو خود اہتمام کی ضرورت ہے, اور کسی اور کے لیے کسی بھی درجے میں ہم نماز یا جماعت, مردوں کے لیے جماعت کا اہتمام ضروری ہے, تو اس سے رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے کسی بھی طریقے سے. ایسا کوئی ہمارے زبان سے ہمارے عمل سے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کے لیے نماز سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے. یہ تو نماز ہو گئی, لیکن کوئی بھی دینی کام, ایک شخص کوئی دینی کام کرتا ہے اور شریعت کے موافق کرتا ہے, یہ ضروری ہے. شریعت کے موافق کوئی دینی کام کر رہا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر رکاوٹ بنتا ہے تو گویا ایک دینی کام سے روکنے کا ذریعہ بن رہا ہے. اگرچہ یہاں پر نماز کا تذکرہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ نماز تو ایک اہم عبادت ہے اور واقعہ اسی کا پیش آیا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا تذکرہ فرمایا, ورنہ کسی بھی دینی کام میں انسان رکاوٹ نہ ڈالے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دینی کاموں سے ہمیں مناسبت ہوتی ہے, بعض دینی کاموں سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے. بعض دینی کام وہ ہوتے ہیں جس میں لوگوں سے میل جول بات چیت زیادہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. بعض دینی کام ہوتے ہیں جس میں خاموشی سے انسان اپنے کام کرتا رہے. دونوں طرح کے کام ہیں, کسی کو ایک کام سے مناسبت ہے, کسی کو دوسرے کام سے مناسبت ہے, سب اپنا کام کرتے رہیں, کسی اور کے لیے رکاوٹ نہ بنے. ارائیت الذی ینہی عبدن اذا صلی. بس میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ شرط ہے, ایک شرط یہ لگا دی تھی کہ دیکھو ہاں اتنا ضروری ہے کہ وہ نماز یا وہ عبادت شریعت کے موافق ہو. کوئی شخص غلط وقت میں نماز پڑھ رہا ہے, جس وقت نماز پڑھنا منع ہے اس وقت نماز پڑھ رہا ہے, اوقات ممنوع جس کی تفصیل کتب الفقہ میں آ جاتی ہے. کوئی شخص غلط وقت میں نماز پڑھ رہا ہے, جس وقت نماز پڑھنا منع ہے تو روکا جائے گا, اس لیے کہ شریعت روک رہی ہے. اور کوئی وجہ ہے رکاوٹ کی, ہاں روک دو اس کو. کوئی شخص غلط طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے, اس کو صحیح کر دو, اس طریقے سے نماز پڑھنے سے روک دو. بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نہیں, پہلے نماز پڑھو, بنا پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جو بھی شریعت کے حکم کے موافق اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو روکنا منع ہے. اگر کوئی شریعت کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے ہو تو ظاہر ہے اس کو روکا جائے گا. وہ یہاں پر مراد نہیں, بلکہ آگے اس کی مزید وضاحت بھی آگئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ارائیت ان کان علی الہدیٰ, نماز پڑھنے والا شخص اگر ہدایت پر ہے اور شریعت کے موافق نماز پڑھ رہا ہے, صحیح کام کر رہا ہے, او امر بالتقوی, یا وہ دوسروں کو تقوی کی تعلیم دیتا ہے, تو اتنا اچھا انسان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہدایت پر ہیں اور دوسروں کو بھی پرہیزگاری اور تقوی کی بات بتاتے ہیں, وہ تو دونوں ہی کام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک بھی چیز ہو. اور آئیتا انکان علی الہدیٰ, اگر نماز پڑھنے والا شخص خود ہدایت پر ہے, یا ہدایت پر چلو خود انسان نہیں ہوتا, کبھی غلطیاں کر لیتا ہے, لیکن دوسروں کو تو اچھی چیز کی طرف بلا ہی رہا ہے. دونوں میں سے ایک کام بھی اگر انسان کرتا ہے تو ایسے شخص کو اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اور اگر کوئی شخص دونوں کام کر رہا ہو, ہدایت پر بھی ہے اور دوسروں کو تقویٰ کا تقوی کی تعلیم بھی دیتا ہے, کوئی دونوں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں ہی کام کر رہے ہیں, تو وہ تو پورا کمال, اعلیٰ درجے کا, یعنی کمال یہی ہے. تو جب دونوں چیزیں انسان میں آ گئیں تو اس نے تو کمال حاصل کر لیا. اب اس شخص کو اس کا کام کرنے سے اور نماز پڑھنے سے روکنا, یہ انتہائی درجے کی بری حرکت ہے. ارائیت ان کان علی الہدیٰ او امر بالتقویٰ, نماز پڑھنے والا شخص جس کو روکا جا رہا ہے, وہ اگر ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تو کتنا برا ہوگا اس کو روکنا. اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھانے کا انداز اختیار فرما رہے ہیں. حالانکہ ابو جہل جیسے شخص ہے, ابو جہل جیسی شخص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نرم انداز, شروع کا انداز نرم ہے. ارائیت ان کان علی الہدیٰ, دیکھو اگر یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے ہدایت پر ہو, یہ تقویٰ کا حکم دیتا ہو, پھر اس کو روکنا کتنا برا ہوگا. ایک معنی. بعض مفسرین نے یہاں پر ایک اور معنی بیان فرمایا کہ ان کان علی الہدیٰ, کانا سے مراد نماز پڑھنے والا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بلکہ روکنے والے کو کہا جا رہا ہے. کہ دیکھو کہ ارائیت الذی ینہی عبدن اذا صلی, دیکھو یہ ابو جہل جو ایک بندے کو, اللہ کے ایک بندے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. ارائیت ان کان علی الہدیٰ, کتنا اچھا ہوتا کہ ابو جہل خود ہدایت پر آ جاتا. ایک جس کو کہا جاتا ہے اصفا بالتی ہی احسن, جب کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو دیکھو اچھے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس اچھے انداز کو اختیار فرمایا کہ دیکھو کتنا اچھا ہوتا, تم دوسروں کو تو روک رہے ہو, دیکھو پہلے یہ سوچو کہ تم خود ہدایت پر آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا, یا تم دوسروں کو تقوی کی تعلیم دیتے کتنا اچھا ہوتا. دوسروں کو روکنا یہ بہت عجیب انداز ہے کہ ایک شخص دوسرے کو نیک کام سے روک رہا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ہی آ جاؤ اس طرف، دیکھو یہ تو ہدایت کی چیز ہے، تقویٰ کی چیز ہے، تم ہی آ جاؤ اچھی چیز کی طرف. پھر بھی اگر نہیں مانتا تو تھوڑا سا سخت انداز اختیار فرمایا. ارائیت ان کذب و تولا، دیکھو اگر یہ روکنے والا شخص کذب، صحیح بات کو اور دین حق کو جھٹلاتا ہے، وہ تولا اور اللہ کی باتوں اور دین حق سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ انسان غلط کام کرے اور اس کو خوف بھی نہ ہو کہ میرے پر کوئی مواخذہ ہوگا، اللہ کی جانب سے پکڑ آئے گی. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو یہ احساس نہیں، کیا اسے یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقے سے سمجھایا، اگرچہ جیسے میں نے بتایا کہ ابو جہل کا تذکرہ چل رہا ہے جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ایک عام حکم ہمیں سمجھایا ہے. ہم مسلمانوں کو اس میں ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو تو جو ہوا وہ ہوا، لیکن مسلمانوں کو ہم اللہ تعالیٰ بہت اہم سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو جب تم عبادت کرتے ہو یا کوئی بھی زندگی کا وقت گزار رہے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے دیکھتے ہوئے تم یہ حرکتیں کرو گے؟ اگر ہمارا جواب یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ کام کریں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ہر چیز میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہے ہیں. جس کو ہمیں حدیث میں کہا گیا، حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی بات ہے، دین کا خلاصہ جس حدیث میں بیان کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جن سوالات کیے تھے، بڑی اہم حدیث ہے وہ بھی، حدیث جبرائیل. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم یکن یراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. بہرحال اس حدیث کی تشریح اپنی جگہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر انسان کو یہ تصور ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کا استحضار رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم شاید تھوڑا سا اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے کوئی بڑے ہمارے پاس کھڑے ہوں، ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہے ہوں، بڑے نہیں چلو ٹھیک ہے کوئی عام شخص ہے ہمارے دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں چلو میں نماز سیکھنے جا رہا ہوں تم نماز پڑھو میں دیکھتا ہوں. اب ہماری نظر بھی بالکل صحیح جگہ ہوگی جہاں رہنی چاہیے، ہمارے ہاتھ بھی صحیح اٹھیں گے اور کوئی چیز غلط نہ ہو جائے، اس سے کہ یہ ہر چیز محفوظ کر رہا ہے اور اسے نماز سیکھ رہا ہے. اور اس سے آگے کا درجہ یہ کہ ہمارے کوئی بڑا ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ میں تمہاری نماز دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس سے یہ یعنی اب ہم کتنی اچھی نماز پڑھیں گے. جب کسی کے دیکھنے کے وقت ہمارا یہ دھیان ہوگا کہ ہماری ہر حرکت و سکون بالکل درست ہو، صرف نماز کی بات نہیں بلکہ ہر موقع پر اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمارا بڑا موجود ہو جو ہماری نظروں میں قابل احترام ہے، ہم ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتے، تو ہر وقت ہمارا ہر عمل کتنا درست ہونے لگے گا. انسان یہ سوچے کہ دنیا کے لوگ تو دنیا کے لوگ ہیں، چاہے بزرگ سے بزرگ شخصیت ہو چاہے پیغمبر ہو، اللہ تعالیٰ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے کتنا صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے. جتنا اس آیت کا دھیان انسان بٹھائے گا اتنا زیادہ انسان تقوی میں راسخ ہوگا، تقوی میں آگے بڑھے گا. یہ آیت بہت اہم آیت ہے، اس کو بار بار پڑھتے رہنے کی، بلکہ ہمارے مشائخ کے یہاں تو اس کا مراقبہ بھی سکھایا جاتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اس کو دھیان روزانہ انسان اس کا مراقبہ کرے اور دھیان کرے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ہر چیز میں اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، ہر کام ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. یا ہم کسی جگہ جاتے ہیں، بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جو جس میں بڑی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن حفاظت اس طرح کے کوئی گارڈ وغیرہ نہیں ہوتے، کیمرے لگے ہوئے ہر طرف سے کیمرے لگے ہوئے، کوئی چیز بھی اگر تھوڑی بھی تمہاری غلط ہو گئی فوراً پکڑ ہو جائے گی. تو جہاں کیمرے سیکیورٹی کیمرے بڑے سخت ہوتے ہیں تو انسان کو بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ کسی کو شک ہو جائے. علم یعلم بان اللہ یرا, تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے, اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, انسان زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا کہ فرشتے تیار ہیں, رقیب عتید لکھنے کے لیے فوراً تیار ہیں اور وہ بات لکھ دیتے ہیں. اب اعمال صالحہ میں لکھتے ہیں, یا ہم کبھی غیبت کر لیں, کسی کے جھوٹ بول دیں, کسی کی برائی کر لیں, کسی کو تانا دے دیا, تو وہ ہمارے برائیوں کے اور سیئات کے نام اعمال میں, گناہوں کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. بہرحال اس آیت کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. علم یعلم بان اللہ یرا. اب ہم مختصراً سورت کو ختم کر لیتے ہیں. کلا, دیکھو یہ حرکتیں ہرگز نہ کرو, اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جاؤ, کسی کو نماز سے نہ روکو, نیک لوگوں کو نیکی کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالو. علم یعلم بان اللہ یرا, کلا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لئن لم ینتہی, جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یا ابو جہل جو یہ حرکت کر رہا ہے, اگر یہ باز نہیں آئے گا, لنسفعن بالناصیہ. لنسفعن اصل میں نون تھا, اس کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے کبھی, اس کو الف کے ساتھ یہاں لکھ دیا گیا. لنسفعن بالناصیہ, لنسفعن, عربی سے جو واقف ہے نون تاکید کے لیے آتا ہے. تو لنسفعن بالناصیہ, ضرور ہم اس کو گھسیٹیں گے پیشانی سے. کسی مجرم کو جب پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کے پیشانی کے بال اگر کسی نے پکڑ لیے, جیسے کوئی پولیس والا ہے, کوئی حاکم ہے, اور وہ مجرم کو پکڑواتا ہے کہ اچھا اس کے پیشانی کے بال سے پکڑ کر کھینچو, لنسفعن بالناصیہ, تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے, پیشانی کے والے حصے سے پکڑ کر کھینچیں گے. ناصیت کاذبت خاطئہ, ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے, گنہگار ہے, خطا میں گویا ڈوبی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ پیشانی کا کیوں تذکرہ کیا, کیا مطلب پیشانی جھوٹی, پیشانی خطا کار؟ بعضوں نے تو یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے کہ پیشانی کے بال, یعنی بال بال میں اس میں جھوٹ اور گناہوں کے اثرات جا چکے ہیں. بعض نے تو اس طرح سے مانا لیے, اور بعض تھوڑا سا اور گہرائی میں گئے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے جو دماغ رکھا ہے اس کا پچھلا حصہ جو ہے وہ تو ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں ایک, جیسے ہم کمپیوٹر میں میموری کا حصہ ہوتا ہے, کہ اچھا دماغ کا پچھلا حصہ وہ حافظہ, اس میں سب معلومات محفوظ رہتی ہیں. دماغ کا اگلا حصہ ناصیہ, پیشانی کا شروع آگے والا دماغ والا جو حصہ ہے وہ ہے جس سے انسان سوچتا ہے, یہ کرتا, یعنی مختلف تدبیریں جو سوچتا ہے, باتیں بناتا ہے, یہ سب چیزیں جو انسان کی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کا حافظے کا تیز ہونا, وہ پیچھے والا حصہ ہے. ایک ہوتا ہے کسی کا یعنی چیزوں کو سمجھنا اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنا, اور کیا اس میں سچی چیزیں بھی انسان بناتا ہے, غلط چیزیں بھی بناتا ہے, جھوٹ وغیرہ بھی بناتا ہے. تو یہ جھوٹی باتیں بنانا, دھوکہ دینا وغیرہ, یہ سب دماغ کے اگلے حصے سے تعلق رکھتا ہے. کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بعض ہوتے ہیں فوج وغیرہ میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے, ہمارے خلاف تو نہیں ہے, کوئی سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, کسی کا جھوٹ پکڑوانا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ خاص دوائی دیتے ہیں جو دماغ کے اگلے حصے کو سلا دیتی ہے. پچھلا حصہ ٹھیک رہتا ہے, دماغ کے اگلے حصے کو سلا دیتی ہے. جب اگلا حصہ دماغ کا سو گیا تو سو گیا, تو اب انسان وہ چکر اور دھوکے بازی اور جھوٹ یہ سب چیزیں بنا نہیں سکتا ہے, جس سے کہ وہ حصہ سو چکا ہے. اب جو سچ بات ہے انسان بول دے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت ہی فرما دیا تھا کہ ناصیہ سے تعلق ہے. قدیم مفسرین نے تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, ایسے کہ اس وقت تک یہ تحقیقات سامنے نہیں آئی تھی کہ ناصیہ والے حصے میں وہ دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں سے انسان یہ چیزیں بناتا ہے. ناصیت کاذبت خاطئہ, ایسی پیشانی جو جھوٹ اور خطا, غلطیوں اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اب ابو جہل کے چونکہ تذکرہ چل رہا ہے, آیتوں میں تو عموم ہے, لیکن چونکہ ابو جہل کا تذکرہ چل رہا ہے, عجیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو اسی طرح ذلیل کیا. بدر کے موقع پر جب اسے مارا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا, صحابہ سے, کہ جاؤ دیکھو ابو جہل کی خبر تو لاؤ کہاں ہے، کیونکہ دو صحابہ تھے معاوید اور معاذ رضی اللہ عنہما، انہوں نے مار تو دیا تھا لیکن پوری طرح مرا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ تو مفصل ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا ایک جگہ گرا ہوا ہے، تو اس کے پاس گئے، اس سے کہا، بات چیت کی، ذرا بات کی، اس نے کہا کہ کیوں آئے، کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں تجھے قتل کرنے آیا. تو ابو جہل نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے قتل کر دو، میری چھری یہاں رکھی ہوئی ہے، میری چھری سے قتل کرو. ایک تو یہ کہا کہ محمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ آج میرے دل میں ان کی اس سے زیادہ دشمنی اور عداوت ہے جتنی کہ آج سے پہلے تھی. ایک یہ پیغام، اور دوسرا یہ کہا کہ دیکھو میری گردن جب تم کاٹو تو ذرا نیچے سے سینے کی طرف سے کاٹنا، تاکہ جب ان کے جب دوسرے سروں کے درمیان میں اس کو میتوں کے جب سر رکھے جائیں گے تو میرا سر اونچا نظر آئے. اس وقت بھی وہ اس کبر اور غرور میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں بھی اور کبر اور غرور میں بھی اس وقت مبتلا ہے. عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی، کھینچ کر رسی سے باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اس نے یہ کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ اس امت کا فرعون ہے. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والے فرعون نے تو مرتے وقت پھر بھی یہ کہا تھا کہ لا الہ الا آمنتو، میں ایمان لے آیا، آمنتو باللذی آمنت بھی بنو اسرائیل، تو میں بھی موسیٰ اس مذہب پر ایمان لاتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں. آخر میں پھر بھی اس نے تو اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ توبہ کی قبولیت کا وقت نہیں تھا. اور یہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس نے تو آخری وقت میں بھی یہ کہا کہ نہیں، ابھی بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ عداوت و دشمنی ہے جتنی پہلے تھی. خیر، تو دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہو گئی، لنسفعن بالناصیہ، دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں بھی ہوگا، تو ہم ضرور اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیت کاذبت خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹ اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے. فلیدعو نادیہ، اور اس وقت اس کو چاہیے کہ اپنے مجلس والوں کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بلائے. دنیا میں چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اس پوری وادی کو بھر سکتا ہوں اپنے مجلس کے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت اس کو چاہیے فلیدعو نادیہ. سندعو الزبانیہ، یہ اپنے مجلس والوں کو بلائے، ہم ہمارے زبانیہ فرشتوں کو بلائیں گے. زبانیہ ایک خاص فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بعضوں نے کہا دوزخ کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. بہرحال زبانیہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کو اگر یہ بلاتا ہے اپنے مجلس والوں کو تو بلائے، اور ہم ہمارے جو فرشتے ہیں ہم ان کو بلائیں گے. اس کے بارے میں بھی ایک اور واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے مجلس کے لوگوں کو بلا کر تمہارے خلاف تم سب کو ختم کر سکتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سختی سے کلام کیا تھا تو اس کے بارے میں نے ترمذی کی جو حدیث بتائی تھی کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ تم مجھے کیا ڈراتے ہو، میں چاہوں تو اس پوری وادی کو اپنے لوگوں سے بھر دوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلے رونا دیا، ٹھیک ہے بلاؤ، اور ہم ہمارے فرشتے زبانیہ کو بلاتے ہیں. یہاں پر آگے حدیث میں آتا ہے لو دعا، اگر وہ اپنے مجلس والوں کو اس وقت بلا لیتا اور اپنی فوج جمع کر لیتا تو عذاب کے فرشتے اس کو اسی وقت پکڑ لیتے ہیں. لیکن عجیب ہے اللہ کا نظام، اتنا سخت مخالف تھا، لیکن جب آپ نے یہ بات کہی اور یہ آیتیں نازل ہوئی تو وہ رک گیا، یہ رک گیا، اور اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو جمع کرے اور فوج کو بلائے. ہاں بدر کے موقع پر ہوا تو اس وقت اس کو بھی سزا ملی، اس سے پہلے کبھی اس کی ہمت نہیں ہوئی تو وہ بچا رہا. بہرحال اس کے بعد وہ ڈر گیا تھا اور کبھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی فوج جمع نہیں کی تھی. آخر میں جا کر بدر کے موقع پر جو ہوا وہ ہوا. سند اور زبانیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہمارے فرشتوں کو بلائیں گے. آگے والی آیت، اب وقت ختم ہو گیا تو میرا خیال ہے اس آیت کو ہم آئندہ ہفتے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اگرچہ ایک ہی آیت رہ گئی لیکن اس کے متعلق جو بعض باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے کر لیں گے، اور پھر بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ کچھ زیادہ تفصیل نہیں ہوگی، تو پھر سورہ قدر آگے والی صورت میں انشاءاللہ شروع کر دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.